الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست پیش کی کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے ربا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور ہر عاشق کا یہی مزاج ہے، عاشق چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھے. پھر محبوب حقیقی کی محبت کا کیا عالم ہوگا. خواجہ عدی الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ و دید کا، حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ و دید کا، اور دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی. اور عاشق یہ چاہتا ہے کہ ابھی اسی وقت محبوب کی زیارت ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا. مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین اس بات کو فرماتے ہیں کہ وہ جو پہاڑ تھا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا. تھوڑا سا اور آگے بیٹھو. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے اس تجلی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وہ کمبل جو موسیٰ علیہ السلام اور وہ چادر اوڑے ہوئے تھے، تو فرمائے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے چہرے پر ڈال لیجئے، کیونکہ یہ جو تجلی ہے اب اس کو جو دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا اور برداشت نہ کر سکے گا. تو بی بی صفورہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی، جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ میرا محبوب شوہر وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، تو پوچھا کہ آج یہ کیا بات ہے کہ آج ہم آپ کو نہ دیکھ سکیں گے اور آپ کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تجلی نازل ہوئی ہے اور ہمارے چہرے کو کوئی دیکھ نہ سکے گا، اس لیے چہرے پر نقاب ڈال لیا. انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا گزارا تو ایسے ہوگا نہیں کہ بغیر دیکھے ہم آپ کو کیسے برداشت کریں گے. تو فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے، جو آنکھوں کی روشنی وہ زائل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، آپ چہرے سے نقاب ہٹائیے، میں ایک آنکھ کھولتی ہوں ایک آنکھ بند رکھتی ہوں، تاکہ جو ہے اگر ضائع ہو تو ایک آنکھ ہو، کیونکہ ہم سے کوئی یہ گوارا اور برداشت نہیں کہ ہم آپ کو نقاب دیکھ سکے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، بی بی صفورہ علیہ السلام اپنی ایک آنکھ کھولی اور ایک آنکھ سے دیکھا، اس کی روشنی چلی گئی. لیکن اس دیکھنے میں ایسی لذت اور ایسا مزہ تھا جو خالق سورج ہے، جو خالق چاند ہے. آہ، چاند کو دیکھ کر کہتے کہ واہ کیا حسن ہے. تو خالق چاند کے حسن کا کیا عالم ہوگا. معرومی اسی کو فرماتے بارخش شمس و قبر راچے خبر. کہ میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے ہیں. اور بالبے یارم شکر راچے خبر, اور میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ چینی کیا جانے. تو ان کو اتنی لذت اور مزہ ملا کہ ایک آنکھ کا وعدہ کیا تھا, ایک آنکھ کھولوں گی, دوسری آنکھ بھی کھول دی. نتیجہ کیا ہوا کہ دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عاشق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے. تیرے در پر میرا اثر ہو یارب, تیرے در پر میرا اثر ہو یارب, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. اور دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. لہذا عاشق تو اپنی جان نہیں, عالم, اپنا پورا عالم فدا کرنے کو تیار ہے. آنکھیں کیا چیز ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرما کر ان کی آنکھوں کو وہ صلاحیت عطا فرما دی کہ جس سے وہ دیکھ سکیں. ادھر ہو جاؤ, ادھر آ بیٹا, تھوڑا پیچھے. آنکھوں کی صلاحیت ایسی عطا فرما دی کہ بی بی صفورہ علیہ السلام زیارت بھی کر رہی ہیں, اب ان کی آنکھوں کے اندر وہ تحمل پیدا ہو گیا. میرے مرشد یہاں ایک بات فرماتے کہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک انسانی شکل میں آ کر کچھ سوالات کیے, اور اس حدیث شریف کو حدیث احسان اور حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. اس میں سے ایک سوال تھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ تعالی کی ایسی بندگی بجا لا کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ ضرور تجھ کو دیکھتا ہے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ, اللہ کی تو ایسی بندگی بجا لا گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. کَأَنَّكَ تَرَا, کاف تمثیل کا ہے. میرے شیخ فرماتے کہ کاف کی پٹی لگی ہوئی ہے. دنیا کے اندر کاف کی پٹی لگی ہوئی, یعنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. میرے مرشد نے فرمایا وجہ کیا ہے کہ جب آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے تو آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے, اور جب آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں تو پٹی کھول دی جاتی ہے. لہذا دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں جنت میں دیکھنے کے لیے. لہذا فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو کاف کی پٹی ہٹ جائے گی اور انا کا طرح اسے دیکھیں گے, پھر حقیقت میں اللہ تعالی کی زیارت کریں گے. صحابہ کا سوال تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بڑا لڑائی جھگڑا ہوگا, بڑا دھکم پین ہوگا کہ کیسے اللہ کو دیکھیں گے. فرمایا کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اپنے کو ایسے زاویے سے دکھائیں گے, زیارت کرائیں گے اپنے عاشقوں کو کہ جس طرح سے ساری دنیا چاند کو دیکھتی ہے. تو صحابہ سے پوچھا کہ جھگڑا ہوتا ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے زاویے سے اپنے عاشقین کو دکھائیں گے. اور اس وقت ہر عاشق کا یہ عالم ہوگا تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی اور نگاہیں بے زبان رکھ دی. اصغر گونڈوی رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے, تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی, زبانیں بے نگاہ رکھ دی, نگاہیں بے زبان رکھ دی. وہ سامنے ہے نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے, یہ عالم ہوگا. آہ میرے مرشد فرماتے گی جس وقت اہل جنت خالق جنت کا دیدار کر رہے ہوں گے ان کو اس وقت جنت کی کوئی نعمت یاد بھی نہیں آئے گی. عالم ہوگا, دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہ نے پھر آگے فرمایا, اب موسیٰ علیہ السلام کی اس تجلی کی درخواست پر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو فرمایا کہ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا. جیسے بعض لوگ بیان کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے, فوراً نیند آ جاتی, سونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں مزے نہ لو, غور سے آنکھیں کھول کر سن لو. کہتے جی بہت مزہ آ رہا ہے. کہ جب مزہ آ جائے گا تو پھر آپ تو میرے ساتھ نہیں رہیں گے, آپ تو آنکھیں بند کر کے عالم بالا میں چلے جائیں گے. میرے بیان سے ٹھیک ہے آپ عالم بالا میں آپ چلے جائیں گے, میں تو یہی ہوں. اس لیے مہربانی کرو آنکھ کھول کر سنو. اگر زیادہ نیند آ رہی تو پڑوس میں کسی سے نسوار مانگ کے ایک چنڈی کھا لو. جناب اور میرے مرشد فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں, میں دیکھوں گا کہ تم تمہاری شادی ہو اور ملاقات ہو پہلی مرتبہ اور تم وہاں سو کے دکھاؤ. اور روزہ رکھا ہوا ہے, رمضان شریف کا روزہ ہے, افطار سامنے ہے, اور وہاں پر فرمایا کہ وہاں کوئی مجھے سو کے دکھائے. افطار کھلنے میں 10 منٹ باقی ہے, وہاں کوئی سو کے دکھائے کہ پکوڑا, سموسا, فروٹ چاٹ, شربت ٹھنڈا ٹھار, من ٹھار, دہی بڑے, یہ سب رکھے اور مجھے سو کے دکھاؤ. فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو بہت مزہ آتا ہے جس کی وجہ سے نیند آتی ہے, لیکن آپ اسی عالم میں رہیں, دوسرے عالم میں نہ جائیں. میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر تجلی نازل ہوئی, پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہ کر سکا, اس لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک اور توجیہ پیش کی, عاشقانہ ایک بات. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بر برون کوہ چزد نور صمد, جب پہاڑ کی بیرونی سطح پر نور صمد, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے صمد, جس کے معنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ المستغنی عن کل احد, کہ جو عالم کے ایک ایک چیز سے مستغنی ہو, اور المحتاج الیہ کل احد, اور عالم کی ایک ایک چیز جس کی محتاج ہو وہ صمد ہے. اللہ الصمد, یعنی عالم کے ایک ایک چیز سے مستغنی ہو, اور ایک ایک چیز جس مولا کی محتاج ہو, یہ ہے صمد کے معنی. تو معروف ہی فرماتے ہیں, بربرون کوہ چزد نور صمد, جب اللہ کا نور, صمدیت کا نور پہاڑ کی بیرونی سطح پر نازل ہوا تو نتیجہ کیا ہوا, پارا شد, اپنے کو ٹکڑے کر دیا. پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, اسی لیے کہتے ہیں ماہ پارا, چاند کا ٹکڑا, اور نمک پارا, نمک کا ٹکڑا. اپنے کو ٹکڑے کر دیا, کیوں, تا درونش ہمزنت, تاکہ وہ جو اللہ تعالی کی تجلی ہے وہ پہاڑ کی ظاہری سطح پر نہ رہے, پہاڑ کے ذرے ذرے کے اندر داخل ہو جائے. میرے مرشد فرماتے گویا کہ پہاڑ میں یہ مصرع پڑا کہ آجا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل میں. اور فرمایا میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ روزانہ 5 پارے تلاوت کرتے تھے, 3 بجے رات کو اٹھتے تھے, اور فرمایا کبھی کبھی 10 پارے بھی تلاوت فرماتے تھے. اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی بندگی کا آغاز فرمایا کہ ایسے ہوتا تھا کہ عشق من پیدا و دلبر ناپدید, کہ میرا عشق تو ظاہر ہے, میرا اٹھنا مخلوق کو نظر آ رہا ہے, میرا داڑھی رکھنا, میرا نظریں جھکانا, اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنا, گناہ سے بچنے میں دلیری اور جرت دکھانا, اور شریعت اور سنت پر عمل کرنا, سارا عالم اس کو دیکھ رہا ہے میرے عشق کو. لیکن جس کے لیے میں, جس محبوب کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں, وہ دلبر ناپدید, وہ دلبر دکھائی نہیں دیتا. احمد رومی فرماتے ہیں کہ درد و عالم ای چنی دلبر کے دید, اے دنیا والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے عالم کے اندر کوئی ایسا محبوب دیکھا کہ بغیر دیکھے جس پر عاشقوں نے اپنی گردن کٹا دی، جس کے لیے 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، ایسا کوئی محبوب دیکھا کہ بغیر دیکھے جس پر فدا ہو گئے؟ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو مر ہی نہ جاتے، نگاہ اولی اے دل نگاہ واپسی ہوتی. یہی تو ایمان بالغیب کا مزہ ہے، پرچہ آؤٹ ہو جاتا، اگر دکھا دیتے تو پرچہ آؤٹ ہو جاتا، پھر تو کافر کافر نہ رہتا، پھر عاشق کا کیا امتحان تھا. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت پھلپوری رحمت نے سنایا کہ لاہور میں ایک کانے نے، کانا ہوتا نا ایک آنکھ والا، اس لیے دجال کو بھی چونکہ ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کہتے ہیں کانا دجال. ایک تو لفظ اصل میں کانا ہے، لیکن کانا کہنے کا اپنا مزہ ہے. کانے کانا دجال، اس کی اپنا مزہ ہے. جمعے کے دن سورہ کاف پڑھنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی نماز میں پڑھتے تھے، درود شریف کے بعد آخر میں سلام سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ امت کو یہ دعا سکھائی کہ کوئی دجال کا فتنہ شدید ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا، آپ نے اس سے پناہ مانگی، لہذا وہ نور کام آئے گا، صحبتیں کام آئیں گی. اس لیے اپنی عبادت پر ناز نہ کریں، اللہ والوں کی صحبت سے میں رہے تو ان کی صحبتوں سے دل کو وہ تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو، وہ حفاظت کرتے ہیں. لاہور کے اندر فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک شخص کانے جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا. ایک مرتبہ فرعون کے زمانے میں قحط پڑا، بارش بند ہو گئی. میرے مرشد فرماتے کہ اب لوگ آئے کہ خدا صاحب بارش تو برسائیے، اس کو معلوم تھا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس نے شیطان کو بلوایا اور کہا، بھائی تو تو جن ہے تو لہذا جنوں کی پارٹی لگا، کچھ ترکیب لڑا، بارش کر. اس نے کہا، خدا صاحب فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اور تم تو پارٹنر ہیں نا. اس نے اپنے تمام جنوں کے ٹولوں کو بلایا اور سب کو کہا کہ دیکھو، خوب پانی پیو، رات بھر موتو، ہوا میں اڑو اور موتتے رہو، خوب پیشاب کرو. فرعون نے اپنے لوگوں سے کہہ دے، گھبراؤ مت، آج رات بارش ہوگی، تم سو جاؤ بس جا کے. رات بھر انہوں نے پیشاب کرتے رہے اور موتتے رہے، اور پورے فضاؤں میں صبح اٹھے تو سب نے گیلا گیلا دیکھا، گیلا بھی دیکھا، پیلا بھی دیکھا. اس لیے شاعر کہتے، ایک صاحب نے کہا نا، شعر کہا جاتا ہے، شعر کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مگر جب شعر سامنے آتا ہے پاجامہ اوپر سے ڈھیلا، آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو جاتا ہے. اس نے ڈیوٹی لگا دی، سب پورا پیلا پیلا دیکھا مخلوق نے، اور بدبو بھی دیکھی، یعنی جو رہی سے ہی کھیتی تھی وہ بھی جل گئی. اب سب آئے کہ فرعون نے کہا، آپ کیسے آنا ہوا، بارش نہیں؟ کہا، بارش تو ہوئی ہے، گیلا گیلا تو ہے لیکن پیلا بھی ہے ساتھ میں، اور بدبو بہت ہے، یہ کیا؟ فرعون نے شیطان کو بلایا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، بارش تو ہوئی ہے لیکن یہ بدبو کیوں ہے؟ اس نے کہا، جناب بات یہ کہ جیسا خدا ہوگا ویسی بارش ہوگی، بدبودار خدا کی بارش بھی بدبودار ہوگی. تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کیا کہتا تھا، کسی نے کہا کہ کیا دلیل ہے تو خدا ہے؟ کہا دیکھو، ایک خدا ہے، اس کا ارشاد ہے کہ ایمان بالغیب لاؤ، بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ. وہ کہتا ہے ایمان بالغیب لاؤ، میں کہتا ہوں ایمان بالعیب لاؤ، میرے عیب پر ایمان لاؤ. کہاں تھا میرے مرشد فرماتے کہ 19 آدمی اس پر ایمان لائے، اس کو خدا مانا 19 میں. میرے پیارے دوستوں، میرے مرشد فرماتے کہ حضرت بھرپوری رحمت اللہ علیہ کی بندگی کا آغاز اس شعر سے ہوتا تھا، آہ عشق من پیدا و دل بر ناپدید، درد و عالم ہی چنی دل بر کے دید. واہ. اس کے بعد حضرت وضو کر کے، سنجا کر کے وضو فرماتے تھے، پھر 12 رکعت تہجد، اور فرمایا ہر 2 رکعت ہر سجدے میں روتے بہت تھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدل لیتے تھے، 5 پارے تلاوت، قصیدہ بردہ پورا، مناجات مقبول پوری، قصیدہ بردہ حضرت کو یاد تھا، مناجات مقبول زبانی یاد، 12 تسبیح. فرمایا کہ رات 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک حضرت عبادت کرتے تھے، اشراق اور چاشت اور نماز فجر وغیرہ ملا کر 11 بجے تک عبادت کا معمول تھا، 8 گھنٹے عبادت. حضرت بھرپوری پہلوان تھے. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت کا جوانی کا یہ عالم تھا کہ اگر سینے سے خط کھینچے، اگر ناک سے خط کھینچے تو سینہ 90 ڈگری بنتا تھا. حضرت پہلوان تھے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سے، حضرت بھرپوری فرماتے تھے کہ تم لوگ اتنا سا گھی کھاتے ہو، ہم ایسے گھی کھاتے ہیں. یہ حضرت نے کر کے دکھایا، ایسے کھاتے ہیں انگلی کے اس سے، سبحان اللہ. اور حضرت تمباکو بھی کھاتے تھے. فرمایا تم تمباکو اتنا تھا کھاتے ہو اور ہم تمباکو اتنا کھاتے ہیں، حضرت پھلپوری. لیکن عالم کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت کی ملومت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ قنوج تشریف لے جا رہے تھے، ہندوستان کا شہر ہے جہاں کا شمامہ خوشبو مشہور ہے، تو حضرت کی پیرانی صاحبہ گھر والی کا آپریشن تھا، تو پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ خواجہ صاحب اور یہ دوسرے حضرات نے حکیم الامت سے اجازت لے کر کہ ہم آپ کے ساتھ رفیق سفر ہوں گے، آپ کی صحبت میں رہیں گے، اپنا کھانا اپنے رہنے کا انتظام خود کریں گے، بس آپ ہمیں اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے. حضرت نے اجازت دے دی، اور طریقہ بھی یہی ہے. راستے میں حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے، اور میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت کی مجلس ظہر سے عصر تک ہوتی تھی، اور حضرت پھلپوری کھڑے ہو کر ظہر سے عصر تک حضرت کے سر پر تیل مالش کرتے تھے، اور فرمایا کہ آخر میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کی مالش کے بعد حکیم الامت سر پر یوں ہاتھ پھیرتے اور ایسے دیکھ کر فرماتے ماشاء اللہ، تیل خشک ہو گیا. اور میرے مرشد نے فرمایا حکیم الامت جب تفسیر لکھتے تھے تو بادام کو پیس کر ایک ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کو سر پہ رکھ لیتے تھے، اور جب اس کو اتارتے تو بادام بالکل خشک ہو جاتے تھے. ایسا عالم، یہ دماغی کام ہے نا. جب حضرت سے ہم یہ سنتے تھے کہ حکیم الامت روزانہ 150 خطوط کے جواب دیتے تھے، تو میں نے کہا اس میں کون سے کمال کی بات، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، 150 خطوط کیا کمال ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک دفعہ حضرت کے خطوط کی ذمہ داری کچھ ذمہ لگی سالکین کے خطوط کی، تب پتہ چلا 150 کیا ہوتے ہیں. ایک بات پڑتا تو ایسا عالم ہوتا تھا، دن بھر میں ایک خط کا جواب بھی نہیں دیا جاتا تھا. اور حکیم الامت جب ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں استفتا کی مشق کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ کوئی استفتا آیا، سوال آیا، تو حکیم الامت نے اس کا جواب لکھا، اور بڑا تفصیلی اور بڑے دلائل اور سب. ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ نے اس کو دیکھا اور مسکرا کر فرمایا ہم اس وقت دیکھیں گے جب آپ اتنے لمبے لمبے جوابات لکھا کریں گے. قلندر ہر چے گوئر دیدہ گوئر. لہٰذا حکیم الامت کا عجیب، آپ خطوط پڑھے تربیت السالکین کے اندر، اتنا بڑا خط اور حضرت آخر میں ایک جملہ لکھ رہے ہیں، پورے خط کا جواب ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت نے جواب دیا تو جواب چلا گیا، تو جو سائل تھا سوال پوچھنے والا، اس نے دوبارہ بھیجا کہ جی فلاں جگہ سے تو یہ جواب آیا. اب حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں جوانی کا زمانہ، مجھے جوش تھا کہ میں جواب دوں. حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، حضرت سے کہا کہ حضرت اس کا جواب لکھوں. حضرت نے فرمایا کہ ضرورت نہیں جواب دینے کے لیے, یہ جملہ لکھ دو کہ ہم جنگی مرغے نہیں ہیں. حضرت کے الفاظ کیا ہے, مرغان جنگی, ہم جنگی مرغے نہیں ہیں, لڑنے والے مرغے کہ ٹوٹ کڑ 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 کرتے رہے. تو اس مولوی سے جواب لے, اس سے لے, اب دونوں مولوی لڑ رہے. فرمایا لکھ دو ہم مرغان جنگی نہیں ہیں, جس کے جواب پر تم کو اعتماد ہو اس پر عمل کرو, بس ختم. ہم نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھ دیا بس. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ مالش کر رہے تھے, ایک اسٹیشن آیا, اس اسٹیشن پر ہولے, ہرے ہرے چنے جو ہوتے وہ ہولے لیے, سب لوگ وہ ہولے کھا رہے تھے, اور حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ تو مالش کر رہے تھے. حکیم الامت نے یہ منظر دیکھا تو ساتھیوں سے فرمایا کہ خواجہ صاحب, مولوی عبد الغنی کے ہاتھ میرے سرپرست ہے, سرپرست میرے سرپرست ہیں, آپ ان کو چنے کھلائیے. اب عالم یہ ہوا کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی سب یہ سنا تو بس چھیل چھیل کر حضرت کے منہ میں ڈالنے لگے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب یہ منظر دیکھا تو تھوڑی دیر میں فرمایا, دیوانہ باش تا غمے تو دیگرا خورن, تو عاشق اور دیوانہ بن جا تو تیرا غم دوسرے لوگ اٹھائیں گے. کہ اسی میں حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے جملہ فرمایا, حضرت نے برسوں کی تمباکو چھوڑ دی اور وہ جملہ یہ تھا. فرمایا کہ حکیم الامت نے صرف اتنا فرمایا کہ تمباکو دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے, بس یہ جملہ تھا. صغرا بیان کر دیا حضرت نے, کبرا نہیں فرمایا, نتیجہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کرو, بس اتنا. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھلپوری یہ بات سنا کر روتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میرے شیخ مرشد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی دماغ کہ تمباکو دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے, یہ میرے لیے حکم تھا, بس میں نے فرماتے ہیں اسی وقت چھوڑ دیا, ایک لمحے کی دیر نہ لگائی. میرے مرشد فرماتے کہ اس کو کہتے ہیں اتباع, فیصلہ بس کر ڈالا. یہ نہیں کہ جی اصل میں یہ ہو گیا, اصل میں یہ ہو گیا, نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے مشائخ کے احکام پر اور ان کے مشوروں پر جان دے دی, لیکن شیخ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا. میرے مرشد نے بھی 12 برس تمباکو کھائی, حضرت نے بھی تمباکو کھائی. فرماتے میں حج کو گیا, حضرت نے خود فرمایا کہ کیسے چھوڑی, واقعہ سنایا. فرمایا کہ حج کو گیا میں, کعبہ شریف میں بیٹھا تھا, میرے منہ میں پان تھا, اذان ہو گئی, اذان ہو گئی تو پان تھوکنے کے لیے مجھے کعبہ شریف سے باہر آنا پڑا. صاحب فرماتے کہ میرے دل پر وہ چوٹ لگی کہ اس تمباکو کی وجہ سے اور پان کی وجہ سے میں اللہ کے گھر سے محروم ہوں. فرماتے اسی وقت میں نے وہ سب پان حضرت بالا حرزوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ بھی آئی ہوئی تھی ان کی خدمت میں پیش کر دیا, اور سب فرمایا اسے ہدیہ کر دیا, اور فرمایا وہ دن اور آج کا دن پھر تمباکو کو نہ پوچھا. چوٹ لگی کہ دیکھو تمباکو کی وجہ سے, پان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے محروم ہوں. ان لوگوں نے نہیں کہا جی جائز ہے, عشق کے کچھ احکام اور ہو گئے. یہ احکام عشق ہے, عاشق سمجھتا ہے کہ مجھ کو کیا اس لذت اور نفع ملتا ہے, کہ محبوب کی ناراضگی کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں محبوب کے جلوے سے محروم کر دے. تو میرے پیارے دوستوں, حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ 5 پارے تلاوت کرتے تھے, اور فرماتے کہ ہر 10-20 رکعت کے بعد حضرت نعرہ مارتے تھے اللہ. فرماتے ہیں اس اللہ کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ مسجد گونج جاتی تھی. اور فرمایا ایک دن حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ تلاوت فرما رہے تھے, دوران تلاوت حضرت پر عجیب ایک کیفیت جاری تھی, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہ تعالی سے کہ آ جا میری آنکھوں میں, سما جا میرے دل میں. عاشقانہ تلاوت کرتے تھے. فرماتے کہ تلاوت ایسے کرتے تھے, اللہ کا نام ایسے لیتے تھے, عبادت ایسے کرتے تھے جیسے کوئی بھوکا بریانی پر ٹوٹا پڑا جاتا ہے, ایسے عبادت کرتے تھے کہ جیسے کوئی بھوکا ہو شدید. یہ عالم تھا. تو فرمایا کہ وہ پہاڑ نہیں گویا کہ کہا آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں, اب میرے مرشد کا مضمون دیکھیے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری جانوں کو عشق کا مادہ دیا, گناہ کا تقاضا رکھا کہ حسینوں کو دیکھ لو, یہ مادہ عشق دے دیا, حسینوں کو حسن دیا, ہمیں عشق دیا, حسینوں کو حسن دیا, پھر ہمیں منع فرما دیا دیکھنا مت. فرمایا کہ اچھا بھائی, کہتے کہ لو جی یہ کیا بات, اگر دیکھنے کی یاد دیتے تو کیا ہو جاتا, یا پھر عشق ہی نہ دیتے. تو دیکھیے میرے مرشد فرماتے ہیں, پیٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ پلیز, یہاں سگریٹ نوشی منع ہے, کیونکہ سگریٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کے دو کنارے ہوتے ہیں. کسی نے کہا کہ ایک کنارے پر آگ ہوتی ہے اور دوسرے کنارے پر احمق ہوتا ہے. کیا کریں یار, لوگوں کو اسٹائل سے دھواں چھوڑنے کی لذت چاہیے, یہ اسٹائل سے کہ پیئیں گے یہاں سے نکالیں گے یہاں سے, یہ اشتہار لگے ہوتے ہیں ہاں, اس میں لڑکی بنی ہوئی ہے گویا کہ سگریٹ پیو گے کیٹو کی تو یہ ملے گی تمہیں, اس لیے اسٹائل سے چائے کے ہوٹل پہ. اور پھر بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, سگریٹ پیے پک سے دھواں نکالتے ہیں, اور میں بات کہتا ہوں کہ بعض اس سے بھی آگے ہوتے ہیں, وہ نہ منہ سے دھواں نکالتے نہ ناک سے. اب آپ تصور کر لیجئے دھواں تو نکلے گا, جب یہ سوراخ بند کر دیا پھر کیا ہوگا. سارے جواب دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو سگریٹ نوشی منع لکھا ہوتا ہے پیٹرول پمپ پر, بولو کہ بھائی پیٹرول ہے آگ کیوں منع کرتے آپ؟ جی لو عجیب مولوی صاحب تم بھی کیا عجیب باتیں کرتے ہو, بھائی پیٹرول پمپ پہ اس لیے آگ منع ہے کہ وہاں پر آگ بھڑک جائے گی, آگ لگ جائے گی. کہا یار آگ نہ ہوتی تو اچھا تھا, جب پیٹرول نہ ہوتا تو اچھا تھا. شہر سے بیوی نے کہا سنیے آج بہت کسی مہنگی سی جگہ لے چلیے, اس نے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ پیٹرول پمپ چلتے. تو کیا جس طرح سے پیٹرول کی ایک ضرورت ہے, آگ کی ضرورت ہے, لیکن دونوں متضاد چیزیں ہیں, دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا جاتا ہے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں عشق بھی ضرورت ہے, کیونکہ عشق نہ ہوتا اللہ تعالی کی عبادت کیسی پھس پھسی ہوتی, کیسی خشک عبادت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عشق کا مادہ رکھا تاکہ عاشق کو نماز اللہ کا نام لینے میں مزہ آ جائے, نماز پڑھنے میں مزہ آ جائے, رونے میں مزہ آ جائے, روزہ رکھنے میں مزہ آ جائے, زکات دینے میں مزہ آ جائے, اللہ کے گھر کا چکر لگانے میں مزہ آ جائے, اور عشق کا نتیجہ ہو کہ جان دینے میں مزہ آ جائے. بتائیے بغیر عشق کے جان دینا آسان ہے؟ یہ تو عاشق ہی تو ہوتا ہے جو دان فدا کرتا ہے. عشق نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتا, کون بستر سے اٹھائے گا صبح؟ یہ عشق اٹھاتا ہے, یہ کام کی چیز ہے. اللہ کا نام لے کر عاشق مست ہو رہا ہے, مزے مزے سے ایسا لگ رہا ہے گویا رس بھری, رس بھرا اللہ کا نام ہے. کیوں نہ ہوگا, جو خالق سارے عالم کے رس کا پیدا کرنے والا ہے ان کے نام میں رس نہ ہوگا, رسیلا نہ ہوگا؟ رسیلی سپاری تو کتنی کھاتے ہیں, اس مالک کا نام لے کر دیکھیں کیا لذت اور کیا مزہ ہے. عشق ہے. اب رہی بات حسن کیوں پیدا کیا, تو میرے شیخ نے فرمایا, اب حضرت کی عجیب بات, فرمایا کہ دیکھو ہمیں عشق کا مادہ دیا, حسینوں کو حسن دیا, اور ہمیں منع کر دیا خبردار دیکھنا مت. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم نظر بچائیں گے تو ہمارا دل ٹوٹے گا. تو فرمایا جب عاشق عبادت کرتا ہے, بندے عبادت کرتے ہیں, تو عبادات کے انوارات اس کے بیرونی دل کی بیرونی سطح پر رہتے ہیں, اور جب وہ دل کو ٹوٹتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادات کے انوارات دل کے ذرے ذرے میں نفوذ کر جاتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں اور سرایت کر جاتے ہیں. اب دل کا کام کیا ہے؟ دل ہے پمپنگ کرتا ہے, عربی میں کہتے ہیں قبض و بسط, بند ہونا اور کھلنا. لہذا جس وقت میں دل بند ہوتا ہے اس کا نام ہے قبض, اس سے جس دل سے خون آگے جاتا ہے جسم میں, اور جس وقت دل کھلتا ہے یہ بستا ہے دادا, اس سے خون جسم سے دل میں آتا ہے. یہ کام ہے پمپنگ, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پمپنگ. ایسے دل دھڑکتا رہتا ہے, یہ قبض و بست ہے, جس سے خون دل کے ذریعے سے سارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں اب نظر بچانے سے تو جو دل ٹوٹا اور وہ عبادات کے انوارات دل کے ذرے ذرے میں داخل ہو گئے, اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دل جب آنکھ کو خون دے رہا ہے تو وہ صرف خون نہیں جا رہا, نور بھی ساتھ میں جا رہا ہے. اب وہ نور کان میں جا رہا ہے, ناک میں جا رہا ہے, دماغ میں جا رہا ہے, زبان پر جا رہا ہے, ہاتھ میں نور ہے, پاؤں میں نور ہے, سارا سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہو گیا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں, اس شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا نورانی نور ہر بلا دور, یہ ہے سراپا نور. اور حدیث شریف کے یہی معنی ہے, یہ اس حدیث شریف بھی یہاں پہ حل ہو جاتی ہے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا ومن امامی نورا. یعنی طویل حدیث ہے کہ اللہ میری آنکھوں میں نور, میری زبان پر نور, میرے کان میں نور, میرے چہرے پر نور, میرے آگے نور, میرے پیچھے نور, میرے دائیں نور, میرے بائیں نور, میرے اوپر نور, میرے نیچے نور, میری کھال میں نور, میرے بال میں نور, میرے گوشت میں نور, میرے سراپا مجھ کو نور بنا دیجیے, نور ہی نور ہو. فرماتے یہ نور کیسے آئے گا, نظر بچانے کا مجاہدہ اور نظر بچانے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف سے یہ دل میں نور پیدا ہوگا. اور یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز بن جائے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں میر میرے دل شکستہ میں, میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی. لہذا عاشق کے دل کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنے گناہ کا گناہوں پر بچنے کی وجہ سے جو اس کے دل ٹوٹتا ہے, اس ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیار ملتا ہے, یہ عاشق کا دل سمجھ سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشق کا مادہ دیا, حسینوں کو حسن دیا, اور ہمیں منع فرما دیا خبردار دیکھنا مت, دل پر جھٹکا آئے گا, جھٹکے سے دل ٹوٹے گا. بس یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہو جائے گا. انا عند المنكسرت قلوبهم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. لہذا وہ عبادات کے انوارات ہمارے دل میں گھس جائیں گے وہ دل کے ذریعے سے. اور حدیث شریف کے یہی معنی, دوسری حدیث شریف بھی کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت ای تنورت صلح الجسد کلو, صلحت بھی پڑھتے ہیں صلاحت بھی پڑھتے ہیں, کہ جب وہ دل نورانی ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا جسم نورانی ہو جاتا ہے. دل میں نور آ گیا نا, اب وہ دل کے ذریعے سے پورے جسم میں جا رہا ہے. اب یہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں نور ہوگا, یہ سوچے گا تو اس کے خیال میں نور ہوگا, یہ سنے گا تو اس کی بات میں نور ہوگا, یہ بولے گا تو اس کے الفاظ میں نور ہوگا. اسی کو محرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ نورانی زیرہ آگاہ کنت, یہ جو نورانی شیخ ہے جن کے قلب و جان سر کا پا نور ہی نور ہیں, جب یہ اللہ کی محبت اور معرفت کی بات پیش کرتے ہیں تو ان کے الفاظ نہیں ہوتے, یہ اللہ کی محبت کے راستے سے آگاہ کرتے ہیں. اور نور را با لفظ ہا ہمراہ کنت, جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے الفاظ نور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں نور کوٹڈ, شوگر کوٹڈ تو سنا ہے نا جناب, کہ اس کو میٹھا کر دیتے ہیں, یہ نور کوٹڈ ہوتا ہے, ان کے الفاظ نور کوٹڈ ہوتا ہے. یہی بات ہے میرے پیارے دوستو, اللہ والوں کی گفتگو, اللہ والوں کی بات سننے سے قلب میں جو نور پیدا ہوتا ہے ان کی مجلس سے, کانوں کے ذریعے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ کانوں میں رس گھولتا ہے, یہ عالم ہوتا ہے. اس لیے ہم عام, اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ایک عام آدمی جو جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نور نہیں ہے, جو گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا, عبادت تو کرتا ہے لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا, فرمایا کہ اگر وہ دین کی بات بھی کرے گا چونکہ دل میں اندھیرے ہیں تو اس کی بات میں دین میں بھی اندھیرے معلوم ہوں گے. اور فرماتے ہیں کہ وہ عاشق جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اگر وہ دنیا کی بات بھی کرے گا, آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کی دنیا کی بات میں بھی نور ہوگا, کیونکہ اس کے دل میں نور ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے گناہ سے بچنے کا حکم دیا، خصوصاً نظر سے نظر کی حفاظت کا حکم. فرماتے کیسی حماقت کا، کیسی بے وقوفی کا گناہ ہے کہ نہ ملنا نہ جلنا، مست میں دل کو جلانا، تڑپانا، کلپانا، کلسانا، ملے گا نہیں. جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تو پیار فرماتے ہیں، مخلوق کی نظر میں بھی عزت ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی کہ حسینوں کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں. اب ایک آدمی آئے، حضرت صاحب، ارے حضرت صاحب آپ کتنے دنیا کے ماہر نظر باز ہیں، آپ کے چہرے پہ کتنی لعنت ہے، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ملعون صاحب آپ میرے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی ملعون کو نہیں بولے گا. کہ عورتوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر کتنی لعنت اور کتنی پھٹکاریں ہیں، اس لیے حضرت ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، نظر کی حفاظت کا جو حکم عطا فرمایا، اس حکم میں ہماری عبادات کی حفاظت ہے. میرے مرشد فرماتے کہ تقوی محافظ نور عبادت ہے، اور تقوی محافظ نور سنت ہے. یعنی جو تقوی کا حکم ہے، گناہ سے بچنے کا حکم، یہ ہماری عبادت کے نور کا چوکیدار ہے، حفاظت کرتا ہے، اور سنت سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو آمنو، ماضی کے ساتھ فرمایا، کیونکہ ایمان ایک مرتبہ لے کر آتا ہے. اس لیے فرما دے اے میرے عاشقو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا عشق، ابھی غلامی کا عشق ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا عشق دوستی کے عشق سے تبدیل ہو جائے. تو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. امر کا صیغہ نازل فرمایا کہ امر سے فرمایا، کیونکہ امر کے اندر دو زمانہ ہوتا ہے، امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع میں دو زمانہ، حال اور مستقبل. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ، آئندہ بھی ہمارے دوست رہو. میرے مرشد فرماتے تقوی کا حکم دینا دلالت التزامی سے اپنی دوستی اور ولایت کا حکم دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں ہے، مگر وہ جو تقوی سے رہتے ہیں. اب دیکھیے، خود دیکھیں عبادت میں مزہ آتا ہے، مسجد سے باہر نکلے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، شرعی پردہ نہیں کر رہے. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، اس کے ذمے میں پردہ ہو جاتا ہے، وہ پردہ کرے، بچی پردہ کرے. اب وہ تقوی سے نہیں رہتا، عزت ملے گی کہ اور خود اپنا سکون بھی برباد کر دیا. میرا مرشد فرماتے کتنی عجیب بات ہے، تم پیسے کی کتنی حفاظت کرتے ہو، تمہاری نظر میں پیسے کی قیمت ہے، کیسا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں کتنے پیسے لے کر آئے، کتنے پیسے ساتھ میں، لیکن کتنی عجیب بات ہے، عبادت کے انوارات کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، اپنی دوستی اور ولایت کا، کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ. میرے مرشد فرماتے اس مالک کا کرم دیکھو، ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے دوست بنے، اللہ تعالیٰ نے دوستی کی پہل فرما دی، خود ہاتھ بڑھا دیا کہ ہمارے دوست بن جاؤ. اور اس کے لیے کیا کرو، جی تقوی اتنا مشکل کہ گناہ سے بچے، تو یوں کرو، چلو ہم تمہیں اس پرچے کو آسان کرتے ہیں، کونوا مع الصادقین، تم اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ مقصود بھی بتا دیا، مقصود بھی بتا دیا، ذریعہ مقصود بھی بتا دیا، کہ تم اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی ملے، تو تقوی کے لیے متقین لوگوں کی صحبت میں رہو. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر یہاں کونوا مع الصادقین سے مراد کونوا مع المتقین ہے. کیوں؟ اس کی دلیل ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کلی تصادیق ہے، جو صادق ہے وہ متقی ہے، جو متقی ہے وہ صادق ہے. فرمایا پھر صادقین کیوں نازل کیا، متقین کیوں نہ نازل کیا، کونوا مع المتقین فرما دیتے. فرمایا اس لیے کہ دیکھ لینا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو تقوی میں سچے ہوں. پتہ چلا مسجد میں یا مرید ساتھ میں، شاگرد ساتھ میں، ان کو دیکھنے کے لیے تو نظر نیچی کر لی، مرید کوئی نہیں ہے، پا نہیں ہے، تو پتہ چلا بے پردگی بھی ہو رہی ہے. تو سچے ہوں کہ ایسا جو مسجد میں باخود ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر کسی کی عبادت دیکھنی ہو، اس کو مسجد میں مت دیکھو کہ کتنا بڑا اللہ والا ہے. فرماتے ہیں عبادت کا امتحان ہوتا ہے بازار میں، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر. اپنے خاندان میں جب شادی کی تقریب ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے یہ شخص کتنا بڑا اللہ والا ہے، حضرت صاحب کتنے بڑے ہیں، کہ بھابھی صاحبہ کو کہہ رہے ہیں، خالہ صاحب بہن بہت دنوں بعد ملے، ارے ماشاء اللہ کتنے بچے ہو گئے تمہارے، بھائی جان پانچ ہو گئے، اچھا ابھی تک کتنی اسمارٹ ہو تم، بالکل بدلی نہیں ہو، بالکل تم کو دیکھ کر کالج کی لائف یاد آ گئی، یونیورسٹی لائف تازہ ہو گئی، یاد تازہ ہو گئی، بعد میں پوچھیے گا یونیورسٹی لائف یاد کرائیے گا ذرا، یونیورسٹی لائف کی یاد تازہ ہو گئی، یعنی یونیورسٹی میں جو زندگی گزری تھی وہ یاد تازہ ہو گئی، کیسے پکنک پہ گئے تھے، برف باری میں گئے تھے، ایک دوسرے کو برف ماری تھی، اور منگنی ہوئی رہی تھی یا مہندی میں کیا ہوا تھا، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، پردہ کا اہتمام اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا باخدا ہے، اس لیے جب کہا کرتا ہوں نا کہ جب بارات جاتی ہے تو حاجی صاحب جو ہے نا بس کے انجن پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، اب حاجی صاحب بس کے انجن میں ہاتھ میں تسبیح ہے، نیچے انجن ہے کی گرمی آ رہی ہے، اب وہاں سب کا پوچھ رہے ہیں خیریت، پوچھ رہے ہیں سب کی، آپ بھی خیریت سے ہیں، ساڑی میں تو آپ بہت ہینڈسم اسمارٹ لگ رہی ہیں، یہ حاجی صاحب، اور نیچے انجن کا دھواں بھی آ رہا ہے، آہ میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو تقویٰ میں سچا ہو، جس کی جلوت جس کی خلوت ایک ہو، ایسا حال، اس لیے ان کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبتوں میں کیا اثر رکھا، سبحان اللہ، میرے شیخ فرماتے کنکر پتھر چاول کی صحبت میں رہتا ہے تو جو دام چاول کا لگتا ہے وہی کنکر کا لگتا ہے، چاول کی بوری لیتے ہیں کنکر الگ کر کے لیتے ہیں، بوری میں ساتھ آتا ہے کہ نہیں، تو جو دام چاول کا لگتا ہے وہی دام کنکر کا بھی لگ رہا ہے، گلاب کا پھول لیتے ہیں کانٹا ساتھ میں ہوتا ہے کہ نہیں، جو دام پھول کا لگتا ہے وہی کانٹے کا لگتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کانٹا پھول کی صحبت سے ساری زندگی کانٹا رہتا ہے، کبھی پھول نہیں بن سکتا، لیکن جو گناہگار بندے اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ گناہگار نہیں رہتے، بلکہ وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں، بلکہ ان کی صحبت میں گناہگار ولی اللہ بنتے ہیں، یہ راز صحبتوں کا، لیکن کانٹا جو کانٹا پھول کے ساتھ ہوتا ہے وہ چمن سے نکالا نہیں جاتا، جو کنکر چاول کے ساتھ ہوتا ہے وہ بوری میں ساتھ جاتا ہے، وہ پھینکا نہیں جاتا، سبحان اللہ، اس کا وہی تول میں آتا ہے، وہی دام لگتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہو، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ، تم دنیا میں ان کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں ان کے ساتھ کر دیں گے، یہ اللہ والوں کی صحبت، اور پھر کیا ہوگا، اخلاق بدلتے ہیں، ان کے اخلاق منتقل ہوتے ہیں، ان کا درد دل، تعلق مع اللہ، عبادت کا ذوق و شوق، سنت کا ذوق و شوق، اور سب سے بڑی چیز ہے ان اللہ والوں کی صحبت سے حلاوت ایمانی ملتی ہے، جس کے ایک پینٹ ہو جاتا ہے دل پر، ایک خاص رنگ چڑھتا ہے، جیسے دیکھیے ویدر شیلڈ، ایک ویدر شیلڈ ہے نا، آئل پینٹ ہے، میٹ فنش ایک پینٹ ہوتا ہے کہ اگر کر دیں پانی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیسے کیسے کیمیکل آ گئے کہ سمندر کی لہریں نمکین پانی اس کو نہیں گلا سکتا، کہ انسان نے کیسا کیا کہ زمین میں سمندر کے اندر پلر بنا دیتا ہے، ایسا کیمیکل ہے کہ روک دیتا ہے اس کو، تو میرے پیارے دوستو جس طرح سے ایک کیمیکل کے اندر اتنا اثر کہ سمندر کی طاقت کو روک لیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت یافتہ کے قلب میں ایسی قوت، ان کی صحبت سے حلاوت ایمانی کا وہ مٹیریل لگتا ہے کہ سارے عالم کی اعتراضات، سارے عالم کی جو ہے وہ جو یلغار اور بہاؤ ہوتا ہے وہ اس کے خلاف رکاوٹ بن جاتا ہے، کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظمت نبوت کا حصہ مل جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو میں اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑوں گا، عاشق کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ مال اور جاہ اور ان چیزوں سے، حسینوں سے مروب نہیں ہوتا، یہ چیز صحبتوں سے پیدا ہوتی ہے میرے پیارے دوست، اس لیے اللہ والوں کی صحبت، جس سے مناسبت ہو کسی اللہ والے کے دامن پکڑ لے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، لیکن صرف ہاتھ نہ دے، اس کی اتباع بھی کرے، اس کی صحبتوں میں بھی بیٹھے، تاکہ اس کا درد دل نسبت مع اللہ منتقل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب خاص اور تعلق خاص اور تقویٰ کی دولت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہم صلی علی سیدنا یا کریم ربنا یا اللہ Allah.